بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے سات نجبا اور رقبا ہوتے ہیں. نجبا یہ نجیبن کی جمع ہے، اور رقبا رقیب کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نہایت مخصوص افراد، ہر وقت ساتھ رہنے والے افراد، ہر وقت حفاظت کرنے والے اشخاص. تو کہا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سات نہایت مخصوص احباب، حفاظت کرنے والے عطا کیے جاتے ہیں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ایسے 14 افراد عطا کیے گئے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں کہ ہر نبی کے سات رقبا نجبا ہوتے ہیں، اور حضور کو اللہ نے ایسے 14 عطا فرمائے. کون 14 افراد تھے؟ قلنا من ہم، ہم نے پوچھا کہ حضور وہ 14 کون ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب کے اندر کیا فرمایا؟ قلنا من ہم کا انا، ایک تو حضرت علی، و ابنایا میرے دونوں بیٹے حسن حسین، نمبر 3 حضرت جعفر، نمبر 4 سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عمارہ ان کی کنیت تھی. حضرت حمزہ کا معاملہ عجیب ہے، حضور کے چچا بھی ہے اور رضائی بھائی بھی ہے. سویبہ جو ابو لہب کی باندھی تھی، اس سے دودھ پینے میں دونوں ساتھ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور چچا حمزہ بھی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ آگے پیچھے دودھ پیا، بعض کہتے ہیں کہ بیک وقت دودھ پیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال بڑے تھے. اگر عمر میں 2 سال مراد لے تو ایک ساتھ دودھ پینا متحقق ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حضور سے عمر میں 4 سال بڑے تھے، تو پھر یہ مراد لینے کا کہ آگے پیچھے دودھ پیا ہے. چونکہ حضرت حمزہ کی مدت رضاعت کے آخری ایام ہو اور حضور کی رضاعت کی ابتدا، اس طرح 2 سال والے قول میں ایک زمانے میں ہو سکتے ہیں. شروع اسلام کے اندر ہی یہ ایمان لے آئے تھے، اور نبوت کے دوسرے سال میں یا 6ٹھے سال میں ایمان لائے. اسد اللہ ان کو لقب بھی ملا، احد میں شہید ہوئے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت مصعب ابن عمر اور حضرت بلال اور حضرت سلمان اور حضرت عمار اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو ذر اور حضرت مقداد، یہ 14 افراد ہو گئے. جی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میرے اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں گفتگو چل رہی تھی. تو گفتگو چل رہی ہے حضرت خالد اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں. فاغلست لہو فی القول, تو میں نے حضرت عمار کو بہت کڑک سخت باتیں سنائی. حضرت خالد نے حضرت عمار کو بڑی سخت بات سنائی, ان کے خلاف بہت سخت بات کہہ ڈالی. تو حضرت عمار چلے, میری شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کے لیے کہ چلو حضور کو جا کے میں خالد کی شکایت کرتا ہوں. اب یہ گئے حضور کو خالد کی شکایت کر رہے تھے, اتنے میں حضرت خالد بھی وہاں پہنچ گئے. فجاء خالد, حضرت خالد تشریف لے آئے, حالانکہ حضرت عمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شکایت کر رہے تھے, یعنی شکایت جاری تھی اور حضرت خالد پہنچ گئے. یہ راوی کا کلام ہے, فجاء خالد وہو یشکیوہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. گویا خود حضرت خالد اپنے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ عمار شکایت کر رہے تھے نا خالد, یعنی میں وہاں پہنچ گیا, اس درمیان کے میری شکایت کا سلسلہ جاری تھا. یا یہ کہ جو ہے کسی اور کا یہ جملہ ہے کہ حضرت عمار شکایت کر رہے تھے اور اس وقت حضرت خالد پہنچ گئے. فجعل, تو حضرت خالد نے حضرت عمار کے خلاف اور زیادہ سخت بات کہی. گویا کہ حضرت عمار پر غصے ہو گئے کہ میری شکایت کرنے آئے نا حضور کو, چلو اور سن لو, شکایت ہی کرنی ہے تو اور سنو ابھی. تو اور زیادہ سخت بات انہوں نے کہنا شروع کی. وَلَا يَزِيدُهُ إِلَّا غِلْظَةً, حضرت خالد کی سخت بات ہی بڑھ رہی تھی, سخت بات ہی میں اضافہ ہو رہا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سن رہے ہیں, کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. یہ بھی طرز حکمت ہے کہ جب کوئی غصے میں بول لینے تو بول لینے دینے کے, تاکہ اندر کا وہ برا سب نکل آئے. کتنا بولنے کا ہے, بولنے نہیں تو ٹاڑا پڑ جائے, پھر اپنے کو جا کے بات کریں گے. حضور خاموش سن رہے تھے. اب حضرت عمار رونے لگے اور حضرت عمار کیا کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, کہ آپ خالد کو دیکھتے نہیں کہ میں ان کی شکایت کرنے آیا نے, وہ تو میرے خلاف اور بول لے, آپ دیکھتے نہیں خالد کو حضور. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور کیا فرمایا, جو عمار سے دشمنی کرے گا اللہ اس سے دشمنی کریں گے, اور جو عمار کو ناراض کرے گا, بغض رکھے گا, دشمنی رکھے گا, اللہ اس سے بغض رکھیں گے, اللہ اس سے ناراضگی رکھیں گے. اب حضور کی لسان اقدس سے یہ بات سننے کے بعد اب کون حضرت عمار سے دشمنی رکھنے کی سوچ بھی سکتا ہے, کون ان کے خلاف بول بھی سکتا ہے؟ تو حضرت خالد تو ایک دم جو ہے ٹھنڈ ہو گئے. فخرج, تمہیں باہر نکل آیا, حضور کی مجلس سے میں باہر نکلا, یعنی اس عزم کے ساتھ میں باہر نکل آیا کہ کسی طرح بھی حضرت عمار کو میں خوش کر کے رہوں گا, کسی طرح بھی حضرت عمار کو راضی کر کے رہوں گا. یہ عزم کے ساتھ حضرت خالد کہتے کہ میں باہر نکل آیا. اب کوئی چیز بھی میری نظر میں زیادہ پیاری نہیں تھی عمار کو خوش کرنے کے مقابلے میں, یعنی اب اس وقت میری نظر میں سب سے محبوب ترین چیز بس ہے کہ کسی طرح عمار کو خوش کرو. تو فلکی تو ہو بیمار رو دیا, میں نے ایسا سلوک کیا کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے, پھر میں نے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے, تو میں نے راضی کرنے کا سلوک کیا اور وہ راضی ہو گئے. یہ حضرت عمار نے ان کے ساتھ معاملہ کیا. جی, معلوم ہوا کہ کوئی ناراض ہو جاوے تو راضی کر لینے کا, مسکے مار کے, دعوت کر کے, ہدیے دے کر کے, माफी मांग करके दो चार मीठी बात करके सॉरी कह के चलो। हजरत अबू बेदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, वो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, खालिद तो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, क्या मतलब? अल्लाह ने खालिद की शक्ल में अपनी तलवार मुशरिकों के खिलाफ नियाम से बाहर निकाली है। अल्लाह ने अपनी तलवार खालिद की शक्ल में मुशरिकों के खिलाफ नियाम से बाहर निकाली है। नंबर दो, अल्लाह ताला ने उनको शमशीर वाला बनाया है, तलवार चलाते हैं अल्लाह के दीन के लिए। तीसरा मतलब, इसमें इनकी शुजात और बहादुरी की तारीफ की और उसका ये अंदाज है, शुजात और बहादुरी की तारीफ का ये अंदाज है। और फिर फरमाया, खानदान के बड़े अच्छे नौजवान हैं। खालिद खानदान कुरैश के बड़े अच्छे नौजवान हैं। बनू मखजूम की, बनू मखजूम से इनका ताल्लुक है जो कुरैश की एक शाख है। तो कहा कुरैश की शाख बनू मखजूम के ये बेहतरीन नौजवान है। जी حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چار افراد کی محبت کا حکم دیا کہ چار لوگوں سے محبت رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالی بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضور کو حکم دیا کہ ان چار سے محبت کرو، اور اطلاع یہ آئی بھی کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں ان چاروں افراد سے۔ تو کہا گیا حضور ذرا ان چاروں کے نام بتلاؤ تو، کون وہ چار افراد ہیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ جب اللہ محبت کرتے ہیں اور اللہ محبت کا حکم دے رہے ہیں ان سے، ہم بھی محبت کریں گے، نام تو بتلائیے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چار میں سے ایک علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ جملہ حضور نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ان چار میں سے ایک فرد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تین مرتبہ برائے تاکید حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ چاروں میں بھی افضل حضرت علی ہے، مجموعی چار اور چار میں افضل حضرت علی۔ بعض کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، بقیہ تین سے جتنی محبت کرے اتنی اکیلے حضرت علی سے کرنے کی، چار میں سے تین افراد سے جتنی محبت کریں گے اس سے زیادہ محبت حضرت علی سے کرنے کی، گویا کہ حضرت علی سے محبت چار گنی کرنے کی دوسرے حضرات کے مقابلے کے اندر۔ اور باقی افراد کون؟ حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے مجھے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا اور یہ خبر دی کہ اللہ بھی ان چاروں حضرات سے محبت کرتے ہیں. یہ سب جو ہے نا دلیر شجاع بہادر حضور کی خدمت کرنے والے افراد. جی
وعن جابر رضی اللہ عنہ قال كان عمر يقول ابو بكر رضی اللہ عنہ سیدنا واعتق سیدنا یعنی بلال رضی اللہ تعالی عنہ قال خالد رحمہ اللہ تعالی.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے ایک سردار کو آزاد کیا ہے. ہمارے ایک سردار کو آزاد کیا یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بلال کو سردار کیوں کہا؟ جواب نمبر ایک, یہ حضرت عمر کی تواضع ہے. حالانکہ حضرت عمر افضل ہے, پھر بھی مبذول کو حضرت بلال کو اپنا سردار کہہ رہے ہیں, تواضع. نمبر دو, سرداری فضیلت کو ثابت نہیں کرتی. حضرت بلال اگر سردار ثابت ہو رہے تو اس سے ان کی فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ثابت نہیں ہوتی. تیسری بات سمجھو, ضمیر متکلم یہاں استعمال ہوئی ہے, جمع متکلم ہے, تو اس کے اندر اکثر افراد مراد ہوتے, کل مراد نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کے بلال سردار ہیں, تمام صحابہ کے نہیں, بلکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں. بعض حضرات نے ایک مطلب کیا بیان کیا کہ مسلمانوں کے سرداروں میں سے ایک سردار بلال ہے, یعنی مسلمانوں کے چند سردار ہیں الگ الگ حیثیت کے, ان میں سے حضرت بلال بھی ایک حیثیت سے سردار ہے, مائک ان کے ہاتھ میں, اذان ان کو دینے کی, اس اعتبار سے وہ سردار, حضور کے مؤذن معلن. تو مسلمانوں کے سرداروں میں سے ایک سردار حضرت بلال ہے. چلو.
وعن قيس بن عبد الحازم رضي الله تعالى عنه ان بلالا رضي الله تعالى عنه قال لابي بكر رضي الله تعالى عنه ان كنت انما اشتريتني لنفسك فامسكني وان كنت انما اشتريتني لله فدعني. وعمل الله رواه البخاري رحمه الله تعالى.
حضرت قيس ابن ابي حازم کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا. کب کہا حضرت بلال نے حضرت ابو بکر کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی یہ بات ہے. حضرت بلال اب مدینہ میں رہنا نہیں چاہتے تھے, حضرت ابو بکر نے کہا بلال کہاں چلے, یہاں رہو. حضور کے زمانے میں اذان دیتے تھے نا, اذان دیا کرو, کیوں جا رہے ہو یہاں سے, رہو یہاں. اب حضرت بلال اور حضرت ابو بکر کا معاملہ کیا تھا, ایک تو اب امیر المومنین حضرت ابو بکر ہے لہذا امیر کی بات ماننی چاہیے, لیکن ایک دوسرا معاملہ بھی ہے, وہ کیا, حضرت بلال کو خرید کے آزاد کرنے والے حضرت ابو بکر ہے, جس کو مولا کہا جاتا ہے, مولا الاتاقہ, آزاد کرنے والے حضرت ابو بکر, اور مولا الاتاقہ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. اس بنیاد پر یہ جملہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو کہا یہاں رہو نہ, یہاں اذان دو, یہاں سے کہیں جاؤ مت, تو حضرت بلال نے کیا کہا, اگر تم نے مجھے خریدا تھا اپنی ذات کے لیے تو مجھے روک لو مدینہ میں, یعنی غیر مسلم سے مجھے خریدا تم نے, آپ کا احسان ہے, آزاد کیا آپ کا احسان ہے, اگر وہ خریدنا آپ کا اپنی ذات کے فائدے کے لیے تھا تو آپ کو حق ہے کہ مجھے مدینہ میں روکو اور جو چاہے خدمت سونپو, میں کرنے کے لیے تیار ہوں, میں غلام آپ کا. لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خریدا تھا تو مجھے چھوڑ دو, میں جہاں جاؤں وہاں جانے دو. آپ کا مقصد مجھے خرید کر آزاد کرنے میں رضائی الہی ہے, تب تو مجھے چھوڑ دو, مجھے جہاں جانا ہو میں جاؤں. وعمل اللہ, اللہ کے کام کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دو. اب مجھے مخلوق سے زیادہ سروکار نہیں ہے, اب مجھے اللہ کا کام کرنا ہے. اپنی زندگی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, خالق کو خوش کرنے کے لیے فارغ کر دینا ہے. بس یہ جملہ سنتے ہی حضرت ابوبکر نے پھر نہیں روکا ان کو, اور حضرت بلال بھی دمشق کی طرف جو لشکر جا رہا تھا اس میں شامل ہو کر کے روانہ ہو گئے, اور پھر باقی زندگی دمشق میں آپ نے گزار دی. 18 یا 20 ہجری میں آپ کا دمشق میں انتقال ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یوں کہا کرتے تھے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی. جس مکان میں حضور رہتے تھے, جس حجرے میں حضور رہتے تھے, جہاں حضور آ کے امامت کراتے تھے, جہاں حضور آ کے مسجد میں جلوہ افروز ہوتے تھے, یہ سب جگہیں اب حضور کے بغیر خالی دیکھنا مجھے پسند نہیں, گوارا نہیں ہے. حضور کی یاد مجھے بہت تڑپاتی ہے, اس لیے بس اب میں مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں, اسی میں مجھے خیر بلائی معلوم ہوتی ہے. پھر حضرت ابوبکر نے نہیں روکا اور وہ چلے گئے. چلو
ثم ارسل الى فرات فقالت من كذلك وقلنا كلهم من كذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطيقه فيرحمه الله. فقام رجل من الانصار يقال له ابو طلحه رضي الله تعالى عنه فقال انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق به الى رحله فقال لامراته هل عندك شيء؟ قالت لا لقط سبياني سبياني. قال فعلليهم بشيء ونبيهم. فإذا دخل ضيفنا فأريه أن نأكله فإذا أهوى بيده يأكله فقومي إلى السراج كي تصلحيه فأفئيه. ففعلت وأخذ الضيف وبات طبيعي. فلما أصبح غدا على رسول الله
غدا
فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعزب الله أو ضحك الله وفي رواية مثله ولم يسمي أبا طلحة رضي الله تعالى عنه. وفي آخرها أنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. متفق عليه.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ انی مجہودن, میں تو حضور بہت پریشان, بھوک کی وجہ سے پریشان, دکھی تکلیف میں, بڑی امید لے کے آپ کی خدمت میں آیا حضور. تو حضور نے اپنی کسی بیوی کے پاس قاصد بھیجا, تو زوجہ محترمہ نے کیا جواب دیا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا دین لے کر کے بھیجا, ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. دیکھا وہ بھوکا آیا, صحابی بھوکے آئے, حضور نے گھر میں کہلوایا تو گھر والوں کے پاس بھی صرف پانی ہے, حضور کے گھر میں بھی کیسا فقر چل رہا ہوگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زوجہ کے یہاں بھیجا, وہاں سے بھی ایسا ہی جواب آیا, بلکہ تمام زوجہ کے یہاں سے ایسا ہی جواب آیا, پانی ہے اور کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں شرا کہ یہ غزوہ خیبر سے پہلے کا واقعہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ غزوہ خیبر کی جو غنیمت آئی اس کی وجہ سے امہات المومنین کے حالات کچھ ٹھیک ہو گئے تھے, وہاں تک بڑا فقر رہتا تھا, اس لیے خیبر سے پہلے کا واقعہ ہو ایسا اندازہ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, یہی حضور کی ترتیب تھی, پہلے خود سے نظام ہو جاوے ورنہ کسی کو کہتے ارشاد فرما دیتے. حضور نے فرمایا کہ کون ان کی مہمانی کرے گا میزبانی کرے گا, اللہ اس کو رحمتوں سے نوازیں گے. تو انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہو گئے جن کو لوگ ابو طلحہ کہا کرتے تھے. انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول, حضور میں ان کی مہمانی کروں گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ارے وہ انصاری صحابی ابو طلحہ اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے. فانطلق بہ ہی کا مرجع رجل الى رحلہ, اپنے گھر یعنی ابو طلحہ کے گھر, ابو طلحہ اس مہمان کو اپنے گھر لے کے چلے گئے. جا کے اپنی بیوی سے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو بیوی نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں ہمارے یہاں, تو لا کچھ بھی نہیں ہے, کیا کھلاوے مہمان کو. ہاں ایک چیز ہے, بچوں کی ضرورت کا کھانا موجود ہے. بچوں کی ضرورت کا کھانا کیا مطلب بچوں کی ضرورت کا؟ دیکھو بچے جو ہیں نا بھوکے نہیں تھے, ان کے کھائے ہوئے تھے. لیکن بچوں کا معاملہ کیا, بار بار کھانا چاہیے, بار بار بھوک لگتی ہے ان کو. تو بچوں کو اچانک ضرورت پڑ جاوے اسی لیے بچوں کی نیت سے کچھ بچا کے رکھا ہوا ہے, باقی اس کے علاوہ کوئی کھانا گھر میں موجود نہیں ہے. جیسے کوئی پوچھے بھائی گھر میں کھانا کچھ ہو تو لاؤ, تو خالی بچوں کی بسکٹ نے گاٹھی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اس طریقے سے تو گویا کہ یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو بھوکا رکھ کے کھلا رہے ہیں, یہ ہرگز مطلب مت لینا. چونکہ یہ تو کوئی شریعت نہیں کہ گھر کے بچے بھوکے رہے ہوئے نے تم دوسرے کو کھلاؤ اور اس پر اللہ تعالیٰ تعریف فرماوے, تو ہو ہی نہیں سکتا. تو بچے کھائے ہوئے ہیں لیکن بچوں کو بار بار بھوک لگتی ہے, تو ان کے لیے کچھ بچا کے رکھا ہوا ہے کہ بس وہ موجود ہے. تو حضرت ابو طلحہ نے کیا فرمایا, ان کو بہلا کر کے رکھو کسی چیز میں اور ان کو سلا دو, یعنی بچوں کو بہلا بہلا کر کے رکھو تاکہ ان کو وہ کھانا یاد ہی نہ آوے. بچوں کو کھیل میں لگا دو تو کھانا بھی بھول جاتے ہیں, دے دو نا ان کو گیم کھیلنے کے لیے ویڈیو گیم دے دو تو اکھی رات وہ کھیلتے رہیں گے, ان کو کھانا اور نیند کچھ بھی یاد نہیں آئے گا. موبائل پہ دے دو گیم کھیلنے کے لیے, پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے. تو کہا بچوں کو کھیل میں لگا دو, کسی چیز میں مشغول کر دو اور ان کو سلا دو. پھر دونوں میاں بیوی پلاننگ کر رہے, دیکھو یہ لوگ پلاننگ کرتے تھے مہمان کو کھلانے کی, اور اب پلاننگ ہوتی ہے مہمان کو کیسے کم کھلایا جائے. فیضا دخل ضعیفنا, جب ہمارے مہمان تشریف لے آئے تو دکھلاوا کرنا کہ ہم سب کھانا کھا رہے ہیں, یہ حجاب کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے. تو کہا ہم ساتھ کھانے بیٹھیں گے, کرتے رہنے کا سب کو بیٹھ کر کے, تو مہمان کو ایسا لگے کہ سب کھا رہے ہیں. فیضا ہوا, پھر جب وہ مہمان لکما اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاوے, فقومی السیراج, تو چراغ کے لیے اٹھنا تاکہ چراغ کی بتی ٹھیک کرے اور بجھا دینا, یعنی کہ جب کھانا شروع ہو جاوے تو کھڑی ہونا کہ ارے ارے چراغ برابر چل نہیں رہا ہے, چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے اٹھنا اور چراغ کو بجھا ڈالنا. کیوں بجھا ڈالنا؟ اسی لیے کہ اتنی مقدار میں کھانا نہیں تھا کہ تینوں حضرات کھا سکے. حضرت ابو طلحہ, ان کی زوجہ اور مہمان تینوں کھا سکے, اتنی مقدار میں کھانا نہیں تھا اور مہمان کو کھلانا تھا. اب اگر روشنی موجود رہے اور میزبان نہ کھاوے نے اکیلے مہمان کو کھلاوے, تو یہ بھی مہمان تھوڑا ہی گوارا کرے گا. وہ زمانے کے مہمان بھی مہمان ہوتے تھے, تو وہ گوارا تھوڑا ہی کرے گا کہ میں اکیلا کھا جاؤں نے صاحب کھانا کھانے کے بغیر رہے. صاحب کھانا کھانے کے بغیر رہے ہی کیسے وہ مہمان گوارا کرے. اس لیے کہا کہ روشنی نہ ہوئے اور اندھیرا ہوئے تو مہمان کو تکلف اور تکلیف کچھ نہیں ہوگی. ففعلت, اس عورت نے ایسا ہی کیا. یہ دین اور آخرت کے معاملے میں ہوشیار لوگ تھے. فقعدوا, تینوں بیٹھے. و فَأَقَلَ الطَّعِفِ مہمان نے کھایا وَبَعْتَا تَعِوَئِنِ دونوں میاں بیوی نے بھوک کی حالت میں رات گزار دی فَلَمَّا أَصْبَحَ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضور کا فرمان وحی کی روشنی میں ہے یا کشف سے ہے کیا فرمایا لقد عجب اللہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا یا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے فلان اور فلانا سے یعنی ابو طلحہ اور ان کی زوجہ سے اللہ بہت خوش ہو گئے اللہ کو بہت پسند آیا اللہ کو جو ہے بڑی اچھی یہ بات لگی یہ زہیک اللہ عجیب اللہ اس کو بعضوں نے متشابہات کے قبیل سے قرار دیا ہے وفی روایت مثلہ اور ایک روایت میں اسی جیسا مضمون آیا ہے لیکن ابو طلحہ کا نام نہیں ہے اور اسی روایت کے آخر میں یہ ہے کہ ابو طلحہ اور ان کی بیوی کے بارے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود صاحب ضرورت ہوئے جی مدرسے میں عمل کر سکتے ہیں اس کے اوپر اپنے کو ضرورت ہوئے ساتھی کو گھر کا ڈبہ کھلا دینے کا چلو
وعن رضي الله تعالى عنه قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فجعل الناس يمرونه فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا ابا هريره رضي الله تعالى عنه فاقول فلان فيقول نعم عبد الله هذا ويقول من هذا فاقول فلان فيقول بئس عبد الله هذا رضي الله عنه حتى مر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فقال من هذا فقلت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فقال نعم عبد الله رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد سيد من سيوف الله رواه الترمذي رحمه الله تعالى
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے یعنی کسی سفر کے اندر کسی جگہ پڑاؤ تھا قیام تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تھے حضرت ابو ہریرہ باہر تھے فجعل الناس یمرونا لوگ وہاں سے گزرنے لگے اب حضور خیمے میں ابو ہریرہ بار لوگ گزر رہے ہیں تو گزرنے والوں کی آہٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیمے میں سنائی دے رہی ہے کہ کوئی گزر رہا ہے تو حضور پوچھتے من ہذا یا ابا ہریرہ ابو ہریرہ یہ کون جا رہا ہے تو میں کہتا فلان تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ بہت اچھا ہے یعنی جتنے بھی صحابہ گزرتے تو حضور ہر ایک کی تعریف کرتے بہت اچھا اللہ کا بندہ جا رہا ہے کتنی پیاری تعریف پھر کبھی تو یوں پوچھتے یہ کون تو میں کہتا فلانا تو حضور فرماتے کہ یہ اللہ کا بندہ بڑا بدماش بڑا برا منافق کے گزرنے پر اگر کوئی منافق گزرتا تو حضور کیا فرماتے بئس عبداللہ ہذا یہ سلسلہ چل رہا ہے گزرنے والوں کا اتنے میں خالد ابن ولید گزرے تو حضور نے پوچھا یہ کون گزر رہا ہے تو میں نے کہا خالد ابن ولید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے بہت اچھے ہیں خالد ابن ولید اللہ کی تلواروں میں سے وہ ایک تلوار ہے خالد ابن الولید چلو
وعن سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ قالت الأنصار يا نبي الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي أتبع وإنا قد اتبعناك فادع الله أن يجعل أتباعنا منا فدعا به رواه البخاري رحمه الله تعالى
حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ انصار نے ایک دن درخواست کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کے پیروی کرنے والے ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی پیروی کی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے ہمارے لیے کہ ہمارے تابع داروں کو ہم میں سے کر دے وے ہمارے تابع داروں کو ہم میں سے کر دے فدعا بھی حضور نے دعا کر دی معلوم ہوا ماتحتوں تابعداروں متعلقین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. کیا مطلب اس جملے کا؟ فَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا. نمبر ایک, ہم انصار ہیں لیکن جتنے ہمارے موالی اور حلیف لوگ ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا کر دیجئے کہ ان سب کو بھی انصاری لقب ملے. ہمارے حلیف اور موالی کے لیے بھی آپ دعا فرما دیجئے کہ ان کو بھی انصاری لقب ملے. نمبر دو, آپ نے جو انصار کے لیے وصیتیں اور تاکیدی احکامات دیے کہ انصار سے اس نے سلوک کرنا, بروں سے درگزر کرنا, اچھوں کی نیکی قبول کرنا, کا یہ تاکید ہمارے حلیف اور موالی کے لیے بھی ہو جاوے. نمبر تین, ان کو ایسا بنا دیجئے کہ وہ ہمارے نقش قدم پر, ہمارے طریق پر عمل کرنے والے بنے, یعنی ہماری اولاد ہماری طرح صحیح راہ پر چلنے والی بن جاوے. اور اولاد آبا و اجداد کے صحیح راہ پر چلے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضور کی یہ دعا انصار کے حق میں قبول ہو گئی. جی.
وعن قتادة رضي الله تعالى عنه قال: ما نعلم احدا من احياء العرب اكثر شهيدا اعز يوم القيامه من الانصار. قال: وقال انس رضي الله تعالى عنه: قتل منهم يوم احد 70 ويوم بئر معونه 70 ويوم اليمامه على عهد ابي بكر رضي الله تعالى عنه 70. رواه البخاري رحمه الله تعالى.
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ہم نہیں جانتے عرب کے خاندانوں میں سے کسی خاندان کو کہ اس میں زیادہ مقدار میں لوگ اسلام کے لیے شہید ہوئے ہو اور قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ عزت والے ہو انصار کے مقابلے میں. یعنی عرب کے خاندانوں میں گنتی لگاؤ تو دین اسلام کے لیے جان کی قربانی دینے والے سب سے زیادہ انصار, اور قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت والے بھی انصار. اسی لیے کہ جن خاندان میں شہیدوں کی تعداد زیادہ ان کی عزت بھی اللہ کے یہاں زیادہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ انصاریوں میں سے غزوہ احد میں 70 حضرات شہید ہوئے, یہ اکثریت مراد ہے. اس لیے کہ 64 انصار تھے اور 6 مہاجری تھے, لیکن چونکہ انصار کی اکثریت تھی اس لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اور بیر معونہ کے موقع پر 70 قرائے کرام وہ بھی انصار تھے. جنگ یمامہ جو حضرت ابو بکر کی دور خلافت میں ہوئی اس میں بھی 70 انصار واصل جنت ہوئے, جامع شہادت نوش کیا انہوں نے. جی.
وعن قيس بن ابي حازم رضي الله تعالى عنه قال: كان عطار البدريين 5000 وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو قتل انهم على من بعده. رواه البخاري رحمه الله تعالى.
قيس ابن ابي حازم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بدری صحابہ کے لیے جو سالانہ وظیفہ جاری ہوا وہ 5000 کی مقدار میں جاری ہوا. پہلے بتلایا تھا نا کہ حضرت عمر نے باقاعدہ دیوان مرتب کرایا اور ان کے لیے وظیفے جاری کروائے سالانہ, تو بدری صحابہ کے لیے 5000 درہم کا وظیفہ جاری کروایا بیت المال میں سے. کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین اور حضرت عباس کو چھوڑ کر سب سے زیادہ حضرت عمر نے بدریوں کو وظیفہ دلوایا. امہات المؤمنین کو تو کچھ زیادہ ہی ملتا تھا, ان کے حقوق اتنے ہیں اور چچا عباس کو بھی, لیکن ان کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو وظیفہ ملتا تو بدری صحابہ کو. اور حضرت عمر کیا فرماتے ہیں: لأفضلنهم على من بعدهم, میں ان بدری صحابہ کو ضرور بے ضرور فضیلت دوں گا ان کے بعد والوں کے مقابلے کے اندر, چونکہ ان کا خصوصی مقام ہے, ان کی جان نثاری ہے, اس لیے میں ان کو فضیلت دوں گا دوسروں کے مقابلے میں. جی یعنی بدری صحابہ کے نام مبارک اور بخاری کے حوالے سے لا رہے ہیں, یعنی کہ جو صحابہ کرام غزوہ بدر میں شریک ہوئے ان میں سے چند کے نام, یوں قید لگا دو پورے کے پورے کے نہیں, اس لیے کہ پورے کے پورے تو 313 تھے یا 315 تھے یا 314 تھے, سب کے نام یہاں نہیں ہیں اور بخاری کی ترتیب پر لائے ہیں. اب یہاں ایک ضمنی بات سمجھو, بدری صحابہ دو قسم کے ہیں, حقیقی اور حکمی. جنہوں نے حقیقتاً بدر میں شرکت کی اور جنہوں نے شرکت تو نہیں کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شرکت کرنے والوں جیسا اجر ثواب اور شرکت کرنے والوں کی طرح غنیمت کا حصہ حضور نے طے فرمایا ہے نا. قرآن کی آیت کے اندر بھی یہ مضمون الا کتب لہم بہ عمل صالح, پڑھو اوپر سے کبیرۃ وادیا صالح. تو بعض لوگ بہت سے غزوات میں شریک نہیں ہو سکے, جیسے تبوک کے موقع پر بھی کیوں شریک نہیں ہوئے, ان کے پاس سواری نہیں, توشہ نہیں, ہتھیار نہیں, خرچ کا کوئی سامان نہیں, جانا چاہتے تھے لیکن حضور نے ان کو معذرت کی تو کل تلا جید ما حملکم علی, آپ نے کہا میرے پاس کوئی سواری نہیں تو ترا تولوا وعینہم تفید من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون, تو وہ حضور کی خدمت اقدس سے نکل کے گئے اور روتی ہوئی آنکھ سے گئے کہ کاش کہ ہمارے پاس اتنا انتظام ہوتا تو ہم بھی اللہ کے راستے میں جاتے. تو ایسے کچھ صحابہ بدر میں بھی تھے کہ جو شریک نہیں ہو سکے کسی خارجی مجبوری کی وجہ سے, وہ 5 یا 8 تھے, ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کا بھی اعلان فرمایا اور ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ بھی باقاعدہ لگوایا. ان میں سے ایک نام تو آپ جانتے ہیں, سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. چلو اب دیکھو مثلا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ, ان کا نام یہاں نہیں ہے حالانکہ بالاتفاق وہ بدری صحابہ میں سے. پھر حضور اور خلفائے راشدین کا نام پہلے ذکر کیا ان کی فضیلت کی وجہ سے, باقی تمام صحابہ کا نام جو یہاں ذکر ہوا ہے حروف تہجی کے اعتبار سے ان کا تذکرہ ہوا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بدری صحابہ کے نام خصوصیت کے ساتھ کیوں لے گئے؟ نمبر ایک, عام صحابہ کے مقابلے میں ان کی ترجیح کو ظاہر کرنے کے لیے کہ عام صحابہ کے مقابلے میں ان کا مقام بڑا اونچا ہے. نمبر دو, لوگ ان کے لیے دعائیں کریں کہ انہوں نے عظیم الشان معرکے میں حصہ لیا. نمبر تین, ان کے ناموں کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے. بخاری میں جو بدرین کا باب ہے جس میں یہی سب نام ہے اس کے پڑھنے کے بعد دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. بلکہ بدری صحابہ کے ناموں کے بڑے فضائل ہیں, تمام بدری صحابہ کا نام ادب سے پڑھو, جیسے کہو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے ادب کے ساتھ, اس طرح تمام بدری صحابہ کے نام پڑھو اور پھر جو دعا کرو اللہ کے ہاں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. بیماری پر نام لے کر کے دعا کرے تو شفا ہو جاتی ہے, اسی لیے بہت سے ادارے والوں نے بدری صحابہ نا ناموں مبارک تعویذ کر کے پوسٹر چھپائے ہیں, آپ کو گھروں میں دکانوں پر دیکھنے کو ملیں گے بدری صحابہ نا ناموں مبارک تعویذ اس طریقے سے. تو جب ضرورت لگے تو ان کے نام پڑھ کر کے دعا کر لینے کی تو انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی. النبی محمد ابن عبداللہ الحاشمی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا نام مبارک تو بطور تبرک لیا گیا ہے. عبداللہ ابن عثمان ابو بکر صدیق القریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ آپ کا نام ہے اور ابو قحافہ آپ کے والد کا نام ہے, آپ قریشی ہے. عمر ابن الخطاب العدوی, کیوں ادبی؟ اس لیے کہ عدی ابن کعب آپ کے دادا تھے, ان کی طرف نسبت کر کے ادبی. چلو, حضرت عثمان ابن عفان القریشی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کی بیماری کی وجہ سے روکا تھا اور ان کے لیے حضور نے جو ہے حصہ لگایا. دیکھو ان کے نام کے ساتھ قرشی لگتا ہے, حالانکہ اموی ہے. باشورا کہتے ہیں کہ اموی نسبت لگانا اچھا نہیں لگتا, اس لیے قرشی. چلو, ہاں حضور کے چچا زاد بھائی بھی اور داماد بھی. چلو, رباح مولا ابی بکرین صدیق, حضور کے مؤذن الحبشی. چلو, سید الشہداء جی, حلیف القریش, یعنی ان کا قریش سے حلیفانہ تعلق تھا. چلو, عتبہ بن ربیعۃ القرشی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا نام ہشام ہے, ابو حذیفہ ان کی کنیت ہے جی. ربیع الانصاری قتل یوم بدر وهو حارثہ بن سراقۃ کان فی النظارتی. دیکھو یہ نام ہے کیا, حارثہ ابن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا اصلی نام کیا ہے؟ حارثہ بن سراقۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بدر میں شہید بھی ہوئے. کان فی النظارتی, نظارہ کی کیا معنی؟ یہ جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے, جنگ دیکھنے کے لیے آئے تھے. اور بعض حضرات کہتے کہ نظارہ کا معنی یہ ہے کہ ان کو اونچی جگہ پر کھڑا کیا گیا تھا کہ دشمنوں کی نقل و حرکت وہاں سے دیکھتے رہو اور رپورٹ دیا کرو. اب کوئی اجنبی تیر آیا, اللہ جانے کہاں سے آیا, قریشیوں کا آیا, ابو جہل کے لشکر کی طرف سے آیا یا کہیں اور سے, کوئی تیر آیا ان کو گلے میں لگا اور شہید ہو گئے. اس لیے فرمایا کان فی النظارتی. اور پھر جو ہے بعد میں ان کی والدہ آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا فردوس سے اعلیٰ میں ہے. تو والدہ کہنے لگی تب تو میں صبر کروں گی. خبیب بن عدی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خنیس بن حذافۃ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رفاعۃ بن رافع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رفاعۃ بن عبد المنذری ابو لبابۃ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رفاع ابن عبد المنذر ابو لبابہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو لبابہ کا نام بشیر تھا. اب یہ بشیر ابن عبد المنذر بدر کی طرف نکلے تھے لیکن ان کو واپس کر دیا گیا اور ان کے لیے بدریوں والا حصہ طے کیا گیا, اور ان کے دونوں بھائی رفاع اور مبشر بدر میں شامل ہوئے, مبشر شہید بھی ہوئے. زبیر ابن العوام القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشر مبشرہ میں سے, اور حضور کے جو ہے فوفی کے بیٹے ہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. زید ابن سہل ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن مالک الزہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی سعد بن ابی وقاص، سعد بن خولت القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل القریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشر مبشرہ میں حضرت عمر کے بہنوں ہی ہوتے ہیں، سہل بن حنیف الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بدری صحابہ ہے، صحابی میں سے ہیں، تمام غزوات میں شریک ہوئے، کوفہ میں انتقال ہوا، حضرت علی نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی تو پانچ تکبیر گئی، حالانکہ عام طور پر حضرت علی جنازے کی نماز میں چار تکبیر دیتے تھے، حنفیہ نے انہی کی روایت کو لیا ہے، لیکن اس دن انہوں نے پانچ تکبیر کری حضرت سہل بن حنیف الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آج آپ نے پانچ کیوں کہی، وہ بدری ہے نا، اسی لیے ان کے اکرام میں ایک تکبیر میں نے زیادہ کہی۔ زہیر ابن رافع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اخوہ اور ان کے بھائی مظہر ابن رافع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود الحزلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف الزہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشر مبشرہ میں سے ہیں، عبیدۃ بن الحارث القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ ابن الحارث ابن عبد المطلب القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادۃ بن الصامت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عوف حلیف بنی عامر بن لؤی، یہ بنو عامر بن لؤی کے حلیف تھے عمر بن عوف، عقبۃ بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ، اور یہ عقبۃ ابن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن ربیعۃ العنزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاسب بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوئی ابن سعیدۃ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتبان بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدامۃ بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادۃ بن النعمان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واخوه معاذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بھائی بدر میں شامل ہوئے ہیں، معوذ ابن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف ابن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں بھائی بدری ہیں، مالک ابن ربیعۃ ابو سید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستح بن اساسۃ بن عباد ابن عبد المطلب ابن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارۃ بن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ والد ثلاثت الذین خلفوا میں ایک ہے حضرت مرارہ، معن بن عدی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن عمرو الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو زہرہ کے حلیف ہے، ہلال ابن امیہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی والد ثلاثت الذین خلفوا میں ایک ہے، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، اور تیسرے کون، مالک، یہ تین ہو گئے بس۔ چھوٹی سی دعا کرنا بدری صحابہ پر، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد، تنحل به العقد وتنفرج به الکرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا صرف عنا عذاب جهنم ربنا صرف عنا عذاب جهنم ربنا صرف عنا عذاب جهنم اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم ربنا لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اے اللہ ہم سب کو پوری زندگی اپنی دین کی مقبول خدمات کے لیے چن لیجئے اے اللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں ہم سب کو آپ کی دی ہوئی تمام صلاحیتیں اور قواہ لگاتے ہوئے اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے زندگی کی آخری گھڑی تک اے اللہ قرآن مجید کی خدمت حدیث پاک کی خدمت فقہ اسلامی کی خدمت اشاعت دین حفاظت دین اعلاء دین احیاء سنت کے لیے اللہ ہم کو قبول فرما لیجئے اے اللہ ہمیں کامل تقویٰ عطا فرماؤ ہمیں اپنی رضا عطا فرماؤ ہمارے گھر والوں کو ہماری اولاد اور نسلوں کو بھی اے اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے کامل تقویٰ اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرماؤ پورے عالم میں جتنے بھی ایمان والے پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے جتنے ایمان والے جیلوں میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما دیجئے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے جو جس الجھن میں ہے اس کو نجات عطا فرما دیجئے اے اللہ پوری دنیا میں سے ظلم اور مظالم کا خاتمہ فرما دیجئے عدل و انصاف امن و امان کا بول بالا بر فرما دیجئے ایمان والے آپ کے بندے اور بندیاں پوری دنیا کے جس کونے میں بھی ہے اللہ ان کے ایمان کی جان کی مال کی عصمت کی عفت کی حفاظت فرماؤ اے اللہ دجال اور دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرماؤ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ علم میں برکت عطا فرماؤ صلاح فلاح میں برکت عطا فرماؤ ہمیں الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شامل فرماؤ اے اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے اے اللہ تمام مدارس مساجد مکاتب خانقاہیں دعوت و تبلیغ کا کام پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے اللہ اس کو جاری فرما دیجئے پابندی اور رکاوٹوں کا خاتمہ فرما دیجئے ہمیں حلال برکت والی وسیع روزی عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرماؤ اے اللہ سکرات موت سے قبر کے عذاب سے پل صراط پہ کٹ کے پھسل کے گرنے سے محشر کی ہولناکی سے جہنم کی آگ سے اے اللہ ہم سب کی اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ اے اللہ جنت الفردوس بلا حساب عطا فرماؤ اپنے فضل و کرم سے عطا فرماؤ اے اللہ ایمان پر وقت پر حسن خاتمہ عطا فرماؤ اے اللہ حضرات محدثین کرام جنہوں نے یہ حدیث کی امانت بڑی محنتوں سے ہم تک پہنچائی صحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء اللہ اور مجاہدین اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے جمیع صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اے اللہ ان کی خدمات کا بہترین بدلہ آپ ان کو آخرت میں عطا فرماؤں، اے اللہ ان کے درجات کو جنت میں بلند فرماؤں، اے اللہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرماؤں، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخین، ہمارے مربین اور جن کتابوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کے مصنفین، مؤلفین، ہمارے والدین، ہمارے گھر والے، اے اللہ ان سب کو آپ دنیا آخرت میں اپنی رضا عطا فرماؤں، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جاؤ، ہماری جائز مراد تمنائیں پوری فرماؤں، ہماری جائز مراد تمنائیں پوری فرماؤں، ہماری جائز مراد تمنائیں پوری فرماؤں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤں، جن شرور سے پناہ چاہیے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤں، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، آمين 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 يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.